آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ ہم کتاب الذکر و دعا و توبۃ و الاستغفار اس کو کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا ریویو میں یہ چیپٹر بھی مکمل ہو جائے گا. آپ لوگوں سے اب یہ بات کرنی ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ کب دینا چاہتے ہیں. تھوڑا سا پتہ چلے مجھے کہ کب آپ واٹس ایپ کے گروپ میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ پیل ٹاک پہ تو ہم نہیں ہیں. تو کیونکہ ابھی کہاں تک آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا، بہت سارا پھر جمع ہو جاتا نا. کتاب البر و صلہ تو نہیں کی ہوئی، کتاب فضائل صحابہ بھی نہیں کی ہوئی، تو کافی زیادہ آلریڈی ہے ہمارے پاس نا. کتاب الفضائل کی ہوئی ہے. کہاں تک لاسٹ ٹیسٹ ہوا تھا، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کتاب الرؤیہ ہو چکی ہے. کتاب الرؤیہ ہو چکی ہے، اور آگے کتاب الفضائل جو ہے کتاب الفضائل سے میرا خیال ہے ٹیسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب الفضائل سے کتاب الذکر و دعا تک کافی زیادہ ہے. گو کہ اس میں تمامی احادیث کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان آسان ہی ہیں، اور ایسی ہیں کہ جو جن میں کوئی زیادہ سمجھنے والی تو نہیں ہے بات، اتنی فضائل سے ہی تعلق ہے ان سب کا. تو اب ان احادیث کو تھوڑا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اگر ہم 1 منتھ کا ٹائم رکھ لیں انشاءاللہ، ابھی سے اگر ٹیسٹ اناؤنس ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کب آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے نا. انشاءاللہ تعالی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لیا جائے ونٹر بریک سے پہلے، تو 9 دسمبر انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا کتاب الفضائل سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے، 1615 تھی لاسٹ حدیث، یہ ہم نے کر لیا ہے کتاب فضائل صحابہ والی، کر لی ہوئی ٹیسٹ اس کا. نہیں آپ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، 1615 تک تھا. اچھا 1615 تھا، تو آگے 1616 سے اسٹارٹ ہو کے، اور انشاءاللہ تعالی کتاب و توبہ اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے نا، کتاب و توبہ اس میں انکلوڈیڈ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی 9 دسمبر کو یہ ٹیسٹ ہوگا. نہیں وہ 9 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی 2nd منڈے ہے آپ کا دسمبر کا. جزاکم اللہ خیرا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ شروع کرتے ہیں آج کا ریویو، یہ آپ ڈیٹ نوٹ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ لوگوں نے مجھے آج یہ بھی بتانا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ سوچ کے رکھیں گے کہ ان جتنے بھی آپ نے ذکر یا دعائیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے، کم از کم وہ ایک چیز آپ انشاءاللہ اڈاپٹ کریں گے، کرنا شروع کریں گے. وہ کون سی چیز ہے؟ جس سے بھی میں پوچھوں وہ پہلے بتائے گا، پھر اس کے بعد سوال کا جواب دے گا. ٹھیک ہے جی. नाहिद सिद्दीकी, आप बताएंगी कि तस्बीहाते फातिमा किनको कहते हैं, इनकी क्या फजीलत है?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
जी,
वबरकातुहू।
तस्बीहात फातिमा, एक दफ़ा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो बहुत थक गई थी, वो गुलाम मांगने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो वो थे नहीं, तो फिर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ने बताया उनको, तो रात को वो पहुँचे उनके घर, गए तो वो दोनों लेट गए थे, अली रज़ी अल्लाह अन्हा फातिमा, तो रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों, तो वो बीच में बैठ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने बताया कि रात को वो थक बहुत जाती थी, तुमको गुलाम चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि तुम 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लो और 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लो, तो तुम ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, इसलिए इसको फिर तस्बीह फातिमा कहा जाने लगा।
शाबाश, ठीक है, सही है। इसको तस्बीहात फातिमा कहा जाता है। और हमें ये भी इससे पता चलता है, इस हदीस से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अपने दामाद और बेटी के साथ कैसा था, जबकि हमारे यहाँ इस चीज़ को कहा जाता है कि आप अपनी बेटी के घर जाएं तो आप पानी नहीं पी सकते, फलां नहीं कर सकते, या जाएं भी तो बस लिए दिए रखें बस ऐसे। लेकिन यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रैंकनेस उनके साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मोहब्बत का, शफकत का जो मामला है, और कैसे आपने उनको तालीम दी थी। ठीक है जी। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि इनमें से कौन सा अमल आपने अपने लिए चूज किया, वो भी बता दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। तो एक तो मैंने तस्बीह फातिमा की पाबंदी करी, पहले कभी करती थी नहीं करती थी, अब करनी इसको, जो दूसरा एक अमल और मैंने शुरू किया, रात को सोते दुआ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पक्की करी थी, थोड़ी बहुत कच्ची बहुत होती थी, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माय बेस्ट टू सोने से पहले अल्लाहुम्मा अकरमतु नफ्सी लैक वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद करके कोशिश कर दी, रात को सोने से पहले पढ़ लिया करूँ।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब देखें, जब इंसान ना जरा एक ये भी होता है कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो जाहिर है थकावट ज्यादा होने लगती है, काम तो उतने ही है, थकावटें ज्यादा है, हमारे पास भी यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, कोई ऐसी हेल्प नहीं होती, तो हम सबके लिए भी ये तस्बीहात फातिमा बहुत ही मुफीद हो सकती है। ठीक है जी। राहत, आप बताएंगी कि जब मुर्ग बोले तो उस वक्त क्या पढ़ना है, और जब गधे की आवाज हम सुने तो तब क्या पढ़ना है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, जब मुर्ग की आवाज़ सुने तो अल्लाह सुबहान तआला ने हमें, जैसे सुन्नत के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि उसका मुर्ग की आवाज़ सुने तो हमेशा फजल मांगे, हमेशा मतलब अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिका, कि अल्लाह मैं आपका फजल मांगता हूँ। और गधे की आवाज़ सुने तो हमेशा मतलब वो शैतान की कह लो कि जैसे होता है कि चाल में होता है, तो औदु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़ना चाहिए।
बिल्कुल सही।
और गधे की आवाज़ सुनने में वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता, आप खुद भी सुने तो वो चीखता चलाता है, तो खुद ही मतलब ये दिल करता है कि औदु बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़े, जैसे कि हमने हदीसें अब पढ़ने हैं, तो और जैसे पहले पढ़ते थे तो अब नॉलेज हो रहा है कि वाकई जो हम काम करते थे तो बेध्यानी से करते थे कि बस पढ़ना है, तो अब अक्लो शऊर से सुन्नत समझ के कर रहे हैं, तो उसका जैसे आप बता रहे थे कि
हमें क्या बताया गया कि मुर्ग क्या चीज देखता है और गधा क्या देखता है।
मुर्ग की आवाज से फरिश्ते देखते हैं, मुर्ग की आवाज अगर फजल मांगे तो वो फरिश्ते देख रहे होते हैं, फरिश्ता देख रहा होता है जैसे अल्लाहुम्मा सलाका, क्योंकि मुर्ग जो है वो फरिश्ते को देखता है, और जब गधा अपनी आवाज निकालता है तो वो शैतान के वो देखता है, तो इसलिए ये दुआएं पढ़नी चाहिए।
और आपने कौन सा अमल इनमें से अपने लिए चूज किया?
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये दुआ इतनी पसंद है, और अभी मैंने ये पढ़ी है सोने से पहले, जहाँ जैसे हम तहयात में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिर ज़ुनूबा इल्ला अंता वग़फिर ली मग़फिरत मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ये मुझे इतनी पसंद है, मतलब बहुत पसंद है मुझे।
माशाल्लाह, वेरी
सारी दुआएं अच्छी हैं, लेकिन ये दिल को जैसे लगती है आप जब करें तो
सही।
अल्हम्दुलिल्लाह
खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह जी, यही सबसे अच्छी बात है। मैं आपको ये नहीं कहती, देखें ऐसी चीज के बस सारी दुआएं याद करके आप शुरू कर दें, जाहिर है ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, वैसे तो सारे ही अमल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कम अज कम एक जरूर हम इनमें से चूज करें कि हम कहें कि हमने ये वाला अमल हम अपने लिए रखते हैं। ठीक है नसरीन, आप बताएंगी कि दुआ में जल्दी करना क्या होता है?
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, مطلب اس کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگ کے مطلب تھوڑا صبر کرنا چاہیے.
جلدی کرنا کیا ہوتا ہے, انسان کیسے
جلدی کرنا؟ تو شیطان ویسے بھی ارکان میں تامل اور بدباری اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, تو وہ ہے کہ مطلب جلدی شیطان کا کام ہے, اور ایک دم یہ نہیں کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسرے دن سے یا دوسرے ٹائم سے وائلم مچانا شروع کر دیں.
صحیح جی, جلدی یہ بھی ہے نا کہ انسان دیکھیں کچھ عرصے مانگتا ہے, مثلا سال دو سال چار سال مانگ رہا ہے ایک دعا, اور اس کے بعد مایوس ہو کے کہتا ہے میری تو دعا سنی ہی نہیں جاتی, اور ہو سکتا ہے اسی لمحے سنی جانی ہو اور اس نے نہیں مانگی. تو اس لیے کبھی بھی جلدی نہ کرے. جلدی ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, یہ جو مایوسی ہوتی ہے میں نے تو مانگی کیا ہوا ہمیں تو کچھ نہیں ملا, اور پھر مایوس ہو کے اس قسم کے کلمات زبان سے نکالنا یہ درست نہیں ہے, پھر ایسے بندے کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی. شہادی آپ بتائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کس کی اکثریت دیکھی اور جہنم میں کس کی دیکھی تھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں فقراء کی اکثریت دیکھی تھی, اور جہنم میں عورتوں کی زیادہ دیکھی.
ٹھیک ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیکھا تھا؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے, خواب میں.
ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنے لیے کون سا عمل ان میں سے سلیکٹ کیا؟
میں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تہجد کی نماز یہ زیادہ پڑھتی ہوں.
ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے ان میں سے جو پہلے سے کر رہے ہیں وہ نہیں, آپ نے نیا کوئی عمل لینا ان میں سے, یا آپ نے نیا شروع کیا یا پہلے سے پڑھ؟
نہیں, یہ پہلے سے بھی تھا اور اب بھی کرتی ہوں اور یہ بھی پڑھتی ہوں.
آپ پہلے سے کر رہی ہیں وہ تو بہت اچھا ہے, کرتی جائیں, لیکن ان میں سے کوئی آپ نے نئی چیز جو آپ کو پہلے نہیں آپ کرتے تھے وہ آپ نے لے کے اور اس کو شروع کرنا, پھر آپ مجھے بتائیں گی اگلے ہفتے کہ کون سی آپ نے چیز اس میں سے لی ہے. ٹھیک ہے
جی,
جزاکم اللہ خیرن. پہلے سے تو آپ لوگ ماشاء اللہ اچھے اچھے جو کام کرتے ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں, لیکن پھر فائدہ یہ تبھی ہوگا نا, یہ حدیث ہم نے نئی جب پڑھی ہے کہ اب ہم ان میں سے کوئی چیز لیں اور اپنے لیے بتائیں کہ ہم یہ والی چیز ہے کہ جو مجھے اب میں اس کو اپناتی ہوں کیونکہ میں نے یہ حدیث پڑھی. ٹھیک ہے جی. فرزانہ آپ بتائیں گی کہ سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے لیے ہے وہ کس کو قرار دیا گیا؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی, عورتوں کو کہا گیا کہ وہ جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ.
کیوں ایسا کیوں ہے مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ کیوں ہے؟
کیونکہ جو عورتیں ہیں اس کے مطلب ہر طرح سے اس کا فتنہ جیسے دیکھا گیا ہے عام طور پہ, جیسے کہ عورتیں ہیں وہی فتنہ کا باعث بنتی ہیں. پیچھے بھی ہم نے لمبی حدیث پڑھی تھی تو اس میں یعنی کہ مرد کے لیے اگر عورت کچھ ایسا کر رہی ہے تو وہ مرد کی اٹریکشن کا جیسے باعث بن رہی ہے اور وہ فتنہ ہے اس کے لیے. پھر زیادہ تر جھگڑے جو لڑائیاں ہوتے ہیں وہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں, فتنے جو پھیلاتی ہیں. اور ظاہر ہے میاں بیوی کا تعلق ہے اور وہ عورت کا مین ایک کریکٹر ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے بھی دوسرے معاملات میں بھی, تو وہ پھر جی
بالکل صحیح. دیکھیں عورت کس طرح کن کن صورتوں میں عورت فتنہ بنتی ہے, سب سے پہلے تو یہی جو بے حیائی کا ایک سیلاب آیا پڑا ہے اور اس کے اندر مرد اپنی نظریں نہیں بچا پاتے, مرد اپنی عفت اور عصمت کا خیال نہیں رکھ پاتے اور ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, کئی ایسے کام ہیں جن میں پڑ جاتے ہیں جو صرف دیکھنے کی وجہ سے اور عورتوں کے بے حیائی کے لباس پہننے کی وجہ سے وہ ان فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے عورت بیوی کے طور پہ بھی فتنے کا باعث بن سکتی ہے جس وقت کہ وہ آدمی کو مجبور کرے کوئی حرام کے کام کرنے پہ, حرام کمائیاں کرنے پہ, ان کی ضرورتیں جیسے تیسے پوری کرنے پہ, اور آدمی اس کو خوش کرنے کی خاطر پھر یہ کرتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورت بہت ساری چیزوں میں فتنہ بنتی ہے, کہیں ماں کے روپ میں بھی فتنہ بن جاتی ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کوئی دین کی کاموں سے بعض مائیں روکتی ہیں اور اس چیز سے منع کرتی ہیں، تم نے مسجد نہیں جانا، تم نے ایسے نہیں کرنا، یا ان کے گھر میں اس کے گھر میں بے جا کے ایک دسترازی کر کے اس کے گھر کو خراب کرتی ہیں یا اس قسم کے کام. تو اسی طرح بعض دفعہ عورتوں کی وجہ سے آدمی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ عورتیں فتنہ بنتی ہیں اور آدمی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. بعض دفعہ ان سے محبت کی وجہ سے، بعض دفعہ اٹریکشن کی وجہ سے، بعض دفعہ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، کئی صدر وغیرہ کا بھی نام ان میں آتا ہے، آپ سب کو پتا ہے، جو عورتوں کے فتنے میں، عورت کے فتنے میں پڑے اور اپنی کرسی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی. اسی طرح اور کئی ایسے عہدے والے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کن کو لگایا جاتا ہے، عورتوں کو، کیونکہ یہاں پہ آدمی کی کمزوری آ جاتی ہے، عورت کی طرف اس کی اٹریکشن ہے اور کمزوری آدمی کی ہے، تو وہ آدمی کو بھٹکانے میں زیادہ اس کے پاس پاور ہے، یعنی اس کے پاس یہ ایک حربہ ہے اپنی جو عورت ہونے کا. اس وجہ سے عورتوں کے لیے بہت سارے احکامات دیے گئے جو اب پوچھتے ہیں نا، کیوں عورت ہی کیوں پردہ کرے، مرد کیوں نہیں کرتا، عورت ہی کیوں ایسے کرے، مرد کیوں نہیں. بھائی کیونکہ عورت مرد کے لیے جتنا بڑا فتنہ ہے، مرد اتنا عورتوں کے لیے فتنہ نہیں ہے بڑا. ٹھیک ہے، مرد عورتوں کے لیے ایسا فتنہ نہیں کہ عورت اس کی وجہ سے کہیں گمراہ ہو جائے یا وہ اپنے کردار اس کا خراب ہو جائے یا کچھ ایسی بات ہو، جتنا کہ عورتوں کی وجہ سے ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں پردے کے احکامات، سیگریگیشن کے احکامات، اسی طرح غض بصر، نظر نیچی رکھنے کے احکامات دونوں کو ہی دیے گئے. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے دی گئی ہیں کہ عورتیں بہت بڑا فتنہ بنتی ہیں آدمی کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے بڑھ کے نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں ہے مرد کے لیے جتنا عورت. اس کا دین ایمان جاتا رہ سکتا ہے مرد کا، اس کا کردار ختم ہو سکتا ہے، وہ زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے صرف عورت کی وجہ سے. تو اس لیے عورتوں کو اس میں کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے. بعض دفعہ عورتیں اپنے اس کے لیے کہ ہم تو اپنے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم تو اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے اپنے کہہ کے اور کسی کے لیے فتنہ بن رہے ہیں، یہ نہیں ہم سمجھتے. بعض عورتیں دوسروں کے گھر خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہیں انہی باتوں کی وجہ سے. جی نفیسہ، آپ بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کن چیزوں کے وسیلے سے کی جا سکتی ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے کوئی نیک اعمال جو کیے ہوں اس کا وسیلہ بھی مانگ سکتے ہیں نا، جیسے وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ سے انہوں نے آپس میں کہا کہ کوئی اگر نیک عمل آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی اچھا عمل، تو اس کے وسیلے سے دعا مانگو نا، اللہ سے کہو کہ یہ میں نے خاص آپ کے لیے کام کیا تھا، تو آپ اس طرح سے مانگ سکتے ہیں نا.
تو اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جس کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں؟
اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیوں وسیلہ نہیں دینا چاہیے. وسیلہ بس اپنے نیک اعمال اور اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں
اللہ کے اسماء حسنہ کا بھی آپ
اسماء حسنہ، یار میں بھول گئی تھی جی، الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی صفات کہ اللہ تعالیٰ، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، اللہ تو علیم ہے، اللہ تو قدیر ہے، اللہ تو الفتاح ہے، اس طرح سے، یعنی جو جس قسم کا بھی آپ کا کام ہے اسی طرح کے نام کو لے کر اور اس سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. مثلا آپ کو رحم چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم سے پکاریں، آپ کو بخشش چاہیے تو غفور الرحیم سے پکاریں، تو تواب الرحیم سے پکاریں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا وسیلہ دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس میں وہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ اس میں آتی ہو. ادروائز ویسے بھی آپ تمام اسماء حسنہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکار کے اور پھر اس وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں. اور جو اچھا آپ اپنا بھی کوئی بتائیں گی کہ جو آپ نے ان احادیث سے سیکھا کہ میں یہ کام.
جی وہ جو دعا بتائی تھی نا اللہ میں نے ظلم تو نفسی پہلے نہیں میں پڑھتی تھی, باقی اور کام تو پھر بھی کرتی کر لیتی تھی میں, لیکن یہ میں اب مانگنے یہ دعا بھی میں نے یاد کی ہے, پہلے نہیں تھی یاد, اور الحمدللہ یہ مانگ پڑھتے سوتے ہوئے یہ پڑھ لیتی ہوں میں نا. وہ جو فاطمہ کی تسبیح ہے وہ بھی نا, حضرت فاطمہ کی تسبیح.
ٹھیک ہے, شاباش, ماشاء اللہ. یہ یعنی آپ مجھے نیا کام بتائیں گی. جی نرگس آپ بتائیں گی کہ ان کے جو پہلی بات تھی, یعنی پہلے آدمی نے جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی بات کی ہے, اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ جو پہلا واقعہ ہے.
جی پہلا واقعہ, السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. جی واقعہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے, کہ والدین کی خدمت کرنا ہے, جو جس طرح انہوں نے خدمت کی, کتنا مشکل کام ہے اس طرح خدمت, یعنی کہ دودھ ساری رات وہ لے کر کھڑا رہا. اسی طرح میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو بتایا کہ کہتا کیا کر رہی ہوں, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنائی, تو کہتا وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے دودھ چلا جاتا, اور میں نے جب پوری حدیث بتائی کہ وہ پتھر سرک گیا اس کے لیے راستہ بن گیا, تو پھر کہتا میں بھی اب ایسے ہی کروں گا کہ میں بھی ایسا کوئی نیک عمل کروں گا.
ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دیکھیں ہمیں اسی سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ والدین کے ساتھ بھلائی انسان کو مشکلات سے نکالنے کا باعث بن سکتی ہے. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے وہاں پہ جہاں انسان کہیں پھنس جائے وہاں سے راستے نکال سکتا ہے. تو والدین سے بھلائی کرنا انسان کو کہاں تک فائدہ دیتا ہے کہ ایسی جگہ پہ وہ پھنس گئے تھے جہاں سے کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا, امپاسبل تھا. انہوں نے ظاہر ہے زور بھی لگایا, ہٹانے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ نہیں ہٹی وہ چٹان. لیکن اس عمل سے اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا. اور خاص طور پہ جب یہ عمل صرف اس لیے کیا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ, اس سے ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے اس نیکی کی کہ جو انسان اگر کرے تو اس کو وہ کیا پا سکتا ہے. جی رافیہ, دوسرے واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد آپ نے کیا کہا,
دوسرے واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا کہ وہ آدمی تھا جو اس کو اپنے چچا کی بیٹی سے محبت تھی اور اس کے بعد برائی کرنے کا ارادہ اس نے کیا؟
جی اس میں یہی ہے کہ زنا سے بچنا چاہیے, کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ زنا کے قریب نہ جانا. تو یعنی کہ اس نے زنا تک مطلب پہنچ گیا تھا, وہ حاصل کر لیا تھا, لیکن اس نے پھر اللہ کے خاطر وہ زنا چھوڑ دیا, یعنی کہ اس نے نہیں کیا. تو یعنی زنا جو سب سے بڑا گناہ ہے, شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو زنا کا ہے. تو اگر وہ اس سے بچ گیا تو مطلب بہت بڑا اس نے کام کیا نا.
صحیح ہے, یعنی بیسیکلی میننگ یہ, دیکھیں زنا سے تو بہت سارے لوگ اور بچتے ہیں, اس راستے پر ہی نہیں جاتے. تو کیا ٹھیک ہے وہ ایک نیکی ہے, لیکن یہاں پر کیا خاص ایک بات ہوئی کہ جس وقت انسان کی قدرت کے اندر ہے وہ بالکل اس چیز کے اوپر اب یعنی قادر ہے کہ وہ یہ کام کرنے بیٹھ جائے, یعنی وہ جسٹ وہ جس چیز کو وہ بہت عرصے سے چاہتا تھا وہ بس اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس کو موقع مل گیا اور موقع اس کے سامنے ہے. اس وقت اس کو خوف خدا ایسا آیا کہ اس نے اس کام کو چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اب کوئی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ وہ اس چیز کے قریب نہیں جاتے, مگر ایک ہوتا ہے قریب نہیں جانا اور ایک ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اویلیبلٹی آ جائے, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں اور بالکل چانس سامنے ہے, راستہ کھلا ہوا ہے, پھر انسان وہ نہ کرے نہ صرف اللہ کے خوف سے, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تب یہ بہت بڑی نیکی بنتی ہے. اب ایک بندے ہیں وہ کبھی کسی کلب میں نہیں گئے, کبھی کسی جگہ پہ نہیں کسی بات کی, وہ بھی ایک نیکی ہے. اور ایک بندے کے پاس ایسا چانس آ جائے اور پھر وہ ہٹ جائے تو صرف خوف خدا کی وجہ سے ہٹا، تو سوچیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی چیز ہوگی ایسی جس نے اس کو اس چیز سے روک دیا جو اس کی بہت بڑی خواہش تھی، یعنی وہ کتنے عرصے سے اسے بڑی محبت کرتا تھا، مطلب وہ اس کی خواہش تھی ایسے کام کرنے کی لیکن اس کو چانس نہیں ملا تھا، اب وہ اس کی خواہش پوری ڈریم کم ٹرو سمجھ لیں، ڈریم کم ٹرو ہونے لگی ہے اور وہ خوف خدا سے رک جاتا ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی ایسے کوئی موقع ملتے ہیں جو کہ ہمیں کوئی اس طرح کا تو نہیں لیکن کوئی گناہ کے کہ ایک موقع مل گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس وقت کیا خوف خدا ہمارے قدم روکتا ہے یا ہماری زبان روکتا ہے یا ہمارا ہاتھ روکتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، یہ ہے خوف خدا. جب کسی نے پوچھنا نہیں ہے، کسی نے دوبارہ اس کو مینشن نہیں کرنا، بات یہیں ختم ہو جائے گی، میں جانتی ہوں اور یہ اور یا کچھ بھی یا کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. اللہ اکبر. جی شبنم خان آپ بتائیں گی کہ تیسرے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا ہے.
السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی تیسرے واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ جو حقوق جو ہے نا حقوق و لباد ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی میں شامل ہے.
صحیح.
اس طرح سے اس شخص نے کسان کے جو حق ادا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جوار اس نے بویا تھا اس سے کتنی مطلب برکت ہو گئی تھی اور وہ اس کو پھر دیا تو وہ بہت حیران ہوا تھا کہ یہ سب میرا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی میں شامل ہے اور اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. جو
ٹھیک ہے اور اس میں ایک آنیسٹی کا بھی پہلو پتہ چلتا ہے نا. دیکھیں ایسی کوئی چیز ہو تو دوسرا کہے چلو چلو اپنا کام کرو، اس وقت تم کہاں تھے اور اب تم نہیں آئے تو ٹھیک ہے اب ختم ہو گیا، میں نے ساری محنت کی، میں نے سارا کام کیا، میں اب کیوں تمہیں دوں. تو اس میں ایمانداری کا، سچائی کا، اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے. دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا کہ اب وہ نہیں، اس نے اس وقت لیا تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اس نے کتنی بڑی سچائی اور ایمانداری کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے صدق اللہ کو کتنا پسند ہے ایمانداری کے ساتھ چلنا. چاہے کتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے اور اس کو ایک بکری بھی دے دیتا یا ایک چیز بھی دے دیتا تو کوئی اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میری جو مزدوری تھی وہ کتنی بڑھ گئی ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، تو صرف اللہ کو پتا ہے نا، اور وہ تو نہیں جانتا کہ کیا اس کو اتنی دے دیتا. مثال کے طور پہ اس نے $10 کا کام کیا، اس کو اس وقت $10 پکڑا دیتا، اس کو تھوڑی پتا میرے $10 $1,000 بن چکے ہیں، یہ تو صرف اللہ جانتا تھا نا یا اس بندے کو خود پتا تھا. ساری باتیں کا جسٹ نکالی جائے نا تو یہی ہے کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا کتنا احساس دل میں ہے. اگر وہ ماں باپ کے لیے کھڑا ہوا تو ماں باپ تو سو چکے ہیں، ان کو تو نہیں پتا ہے کہ کوئی لے کے کھڑا ہوا یا کچھ ہے، وہ کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ. اگر دوسری اس کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کون دیکھ رہا؟ اللہ. تیسری بات میں بھی دیکھا جائے تو اس بیچارہ جو مانگنے آیا اس کو کیا پتا ہے، وہاں پہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ. تو ساری باتوں کی جسٹ کیا نکلی، اللہ تعالیٰ کا کتنا احساس ہے دل میں، کتنا خوف خدا ہے دل میں، کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی چاہت ہے دل میں، کہ کوئی بھی نہ جانتا ہو مگر اللہ جانتا ہے، اس کی حیا ہونا. اور کون رہ گیا ہے جو یہاں جس سے نہیں سوال ہوا؟ جی شیلا آنٹی آپ بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟
اللہ تعالیٰ بیٹے ہماری سوچ میں، ویسے تو ہم یہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ حاضر ہے اپنی شان کے لحاظ سے.
ٹھیک ہے. اس بات کو بہت کیئرفلی ہم نے اس لیے جواب دینا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کس طرح موجود ہے، پہلے تو ہمیں قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، عرش پر مستوی ہے. تو تو جب بھی پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کہیں عرش پہ ہے اللہ تعالیٰ، مگر وہ اپنی صفات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، مگر فزیکلی ہر جگہ نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ہم کہیں اللہ اس کمرے کے اندر بھی ہے، اللہ اس گھر میں بھی ہے، اللہ اس گھر میں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے، یعنی اپنے سمیع بصیر علیم خبیر، ان ساری صفات کے اعتبار سے تو ہر جگہ ہے، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک چیز کو سن رہا ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے. مگر یہ عقیدے کا بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر تو بڑی بڑی بحثیں ہیں، اس لیے ہمیں اس میں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. عرش پہ ہے بس، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ عرش پہ متمکن ہے بس. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو شہناز آپ بتائیں گی، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کیسی بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ہم انسان خوش ہوتے ہیں؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اللہ کیا یہ جو آتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کی بات آتی ہے، تو یہ تمام چیزیں بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیں پتا ہے کہ قلو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ جیسا کوئی چیز اللہ جیسی ہے نہیں، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے انسان کے ہنسنے کو یا انسان کے ناراض ہونے کو اللہ کے ناراض ہونے پر. بس ہمیں یقین کرنا ہے جیسا بتا دیا گیا اس پر یقین کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے انسان ہنستے ہیں اس طریقے سے اللہ ہنستا ہے، یا جس طریقے سے انسان ناراض ہوتے ہیں اس طریقے سے اللہ ناراض ہوتا ہے.
شاباش. تو ہم اس کا جواب ایسے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے ہی خوش ہوتا ہے. بس ہمیں نہیں پتا وہ کیسے خوش ہوتا ہے، وہ مگر وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ غصے بھی ہوتا ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، وہ منہ بھی موڑ لیتا ہے، وہ نظر رحمت بھی ہٹا لیتا ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے لوگوں کو. بھول جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ویسے بھول جاتا ہے، مطلب ہے کہ بھلا دیتا ہے ان کو، یعنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں میں نے تم اس کو بھلا دیا، تو مطلب یہ کہ نہیں اس سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. لیکن سب چیزوں کو کیا کہیں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یاد رکھیے یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، اور ان میں اتنا کیئرفل ہونا ہے نا، کیونکہ ان میں اپنے طور پہ ہم کچھ نہیں بات کہہ سکتے. بس ہم کہتے ہیں اللہ جیسے تیری شان کے لائق، ہم اللہ کی ہستی کو نہیں سمجھ سکتے. جی تحسین آپ بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں بلینک ہو گئی استاد بالکل بھی.
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، اچھا آپ بتائیں گی یاسمین اقبال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسعت ہے کہ وہ اس کے غصے پر بھی حاوی ہے، یعنی وہ رحیم ہے. اور اس نے جیسے ایک یہ حدیث نمبر 1749 میں کہ اس کے ایک عرش پہ وہ موجود ہے، کتاب ہے جو لوح محفوظ ہے اس میں موجود ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے.
صحیح ہے.
تو اگر کتنا بھی وہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے.
جی
اور میں نے جو
جی جی سوری آپ بتائیے.
جی میں نے وہ
اپنے لیے لیا.
جی میں نے وہ لیا ہے جو جنت کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کے خزانوں سے خزانہ وہ ہے لا حول ولا قوۃ. اور ایک اور میں نے دعا یاد کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں کلمہ کیا جاتا ہے حی القیوم جاتا ہے. اور ایک اور آپ سے بات کہنی تھی.
جی
وہ میں آج کل جیسے ہمارا ہی سو رہا ہے نا سورہ بقرہ، تو میں رات کو سوتے وقت وہ ریوائز کرنے میں اتنا بزی ہو جاتی ہوں کہ میں دعائیں پڑھنا بھول جاتی ہوں، تو یہ صحیح ہے یا پہلے دعائیں پڑھوں؟
نہیں دعائیں پڑھ لیں آپ، دعائیں تو ضروری ہیں نا.
انشاءاللہ ٹھیک
ٹھیک ہے، دعائیں ضرور پڑھیں.
تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اچھا اور دوسرے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان میں سے 99 حصے اگر اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں تو کتنی اس کی وسعت ہوگی. تو یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے. آج صبح ہی میرے پاس ایک ای میل آئی ہوئی تھی جس کا میں نے جواب دیا, تو اس میں ان خاتون نے کہا ہوا تھا کہ میں بس جو انہوں نے باتیں لکھی ہوئی تھیں, یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ میں میری کبھی معافی نہیں ہوگی اور میں ضرور ہی جہنم میں جاؤں گی. تو اس حوالے سے یہ احادیث بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو جانیں, کیونکہ شیطان بھی مایوس کر دیتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہونا, اب نہیں تمہیں, اب تو تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی. تو دیکھیں یہ چیز بھی میں نے ان کو بتایا کہ یہ شیطانی خیالات ہیں. آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی کبھی ایسی بات کرے تو ان کو ضرور یہ احادیث بتائیں, یہ بہت زیادہ, یا خود کے دل میں کبھی خیال ایسا آ جائے تو ضرور ان احادیث کو دوبارہ کھول کے پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے جو خود فرمائے کہ اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے, جو کتاب ہے وہاں پہ عرش پہ اس میں لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے, حاوی ہے, اور اس نے خود ہمیں بتا دیا, ہم نے تو نہیں دیکھا. اس سے کتنی بڑی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کتنی, اور کیا اس سے نہیں پتہ چلتا کہ رحمت کے 100 حصے ان میں سے 99 اس نے اپنے پاس رکھے, کیسے نہیں پتا چلتا کہ اس کی رحمت کی وسعت کتنی زیادہ. تو پھر اس کے بعد اگر انسان مایوس ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ نہیں کرے گا. ہم کیسے اللہ کے اوپر کوئی دعویٰ کر سکتے کہ وہ نہیں کرے گا, ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں وہ نہیں کرے گا, وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہے کرے. تو وہ بندی اتنی زیادہ مایوس ہو گئی کہ وہ انہوں نے کہا میں تو ہر دفعہ قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے بس یہ جہنم کی جتنی باتیں ہیں اور عذاب کی جتنی ہیں وہ بس میرے لیے ہیں, اس کے بعد پھر میرا قرآن ہی نہیں پڑھنے کو دل چاہتا, تو یہ نہ ہو کہ میں اس سے ہی دور ہو جاؤں. دیکھو شیطان کن کن راستوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, پھر کیا تمہارا پڑھنے کا فائدہ, پھر تو کیا تمہارا یہ. استغفر اللہ ربی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ, اچھا ان سے پوچھیں یہ کون نمبر ہے 559795, اس نمبر سے کون آیا؟ جی 559795 سے کون ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سمیہ اختر.
اچھا جی سمیہ, آپ نے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ نے کلاس سنی یہ؟
جی.
اچھا الحمد للہ, تو میں اس کا مطلب آپ سے پوچھ سکتی ہوں نا سوال؟
جی.
اچھا آپ بتائیں گی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو یا آپ نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ وسعت رحمت کا پتہ چلتا ہو.
جی واقعہ والی تو بات نہیں ہے ذہن میں, اتنی وہ حدیث تو ساری دہرائی ہے میں نے کلاس بھی سنی ہے, واقعہ والا نہیں ذہن میں آیا.
اچھا اب آپ سنیے. جی تحسین اب آپ بتائیں گی.
جی سادہ السلام ورحمۃ اللہ. جی سادہ یہ اگر وہ والے واقعے کی طرف ہے جو کعب بن عمر کی بات تھی کہ جب وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے ایک غزوے میں نا, تو تبوک کی تھی, غزوہ تبوک میں, تو اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ مطلب اتنا ان لوگوں کو 50 days تک جب مطلب تھا کہ سب سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا ان لوگوں سے, تین صحابہ تھے ان میں, اور پھر اس کے بعد 50 days کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی تھی نا, معافی کا اناؤنس کیا تھا کہ اب انہیں معاف کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسرا جو ہم اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں سوری اس میں تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور کچھ سر پانی میں ڈال دینا, کچھ ہوا میں اڑا دینا, تو اس پہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب وہ مرا تھا کہ کیوں اس نے اس طرح کہا تھا, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی تو پھر کیا ہوگا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا تھا نا, تو اس سے پتا چلتا ہے.
اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ دیکھیں جب بھی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ضرور واقعہ ہونا چاہیے, کوئی اسپیسیفک نہ بھی صحیح لیکن کوئی نہ کوئی ضرور واقعہ ہونا چاہیے جس سے آپ دوسروں کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کون سی کتنی ہے. اور بھی بتائیے جو کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور واقعہ آتا ہے, کسی عورت کا آتا ہے بچے کے حوالے سے؟
جی 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 وہ بات تھی نا کہ جب ایک عورت دودھ پلا رہی تھی بچے کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو ڈال سکتی ہے آگ میں, تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ حالانکہ اس کی حد ہے, یہ اس کی قدرت رکھتی ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں ڈالے گی کیونکہ یہ اسے محبت کرتی ہے. تو سبحان اللہ ہمارا رب تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, پھر وہ کیسے کسی کو,
بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور جو بچہ ملتا تھا اس کو سینے سے لگا لیتی تھی, तो जब उसको अपना बच्चा मिला तो उसने कैसे उसको एकदम सीने से लगाया, तो ये इससे भी हमें पता चलता है। तो यानी बेशुमार वाकयात हदीस में आते हैं जिनसे हमें ये बात समझ में आती है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हुई थी जिनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, बयान किया था कि देखो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत की वसत कितनी। जी नाज़रीन आप बताएंगी।
नाज़रीन नहीं आज।
अच्छा रहमा हदी से भी कोई आया हुआ था ना
इसलिए मेरा नंबर डायल किया।
ओके ओके ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। हम यहाँ तक करते हैं फिर ये सारे तमाम वाक़यात ही अल्लाह ताला की रहमत की वसत को बयान करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। जी 99 कातिल जो था उसकी भी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। बिल्कुल ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि इनका एक ओवरव्यू आप कर लें, इनको दोबारा रिपीट कर लें ताकि आपके जहन में भी हो, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की काफ़ी सारी बातें पहुँचती हैं मुझ तक के जो मायूस हो चुके हैं, और कुरान पढ़ के मायूस हो जाना अल्लाह की रहमत से ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अल्लाह की रहमत की वसत कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब सबका हो गया या अगर किसी का रह गया है जिसने नहीं अभी तक जवाब दिया तो बताएं। कोई है जिनसे अभी तक सवाल नहीं हुआ? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ان شاء الله تعالى پھر آپ کا ٹیسٹ 9 دسمبر کو ان شاء اللہ 9 دسمبر کو ہوگا تو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ میں نے حدیث
استاد ٹیسٹ کی جو حدیث ابھی ہمیں دیکھی کہ 1616 سے لے کے یہ توبہ کرنے کے مسائل آخر تک پورا نا۔
جی جی
یعنی کہ ابھی واقعی اس کو بھی جب ہم کریں گے تو وہ والا بھی پورا
توبہ کا چیپٹر ختم ہو جا رہا ہے جہاں
1764
وہ آگے ایک ہی حدیث چل رہی ہے، کوئی زیادہ ایسے نہیں ہے کہ بہت سارا ہے، وہ ایک ہی حضرت عائشہ پر تہمت کی بات ہے تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، بس وہ لمبی حدیث
1764 تک ہے۔ ٹھیک ہے
جی، انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔